السلام علیکم، وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد، میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام۔ آپ بھی ہمارے ٹول فری نمبر پر کال کر کے پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں، نمبر ہے 0800-777-789۔ آج ہم جن موضوعات پر بات کریں گے ان میں آسیا بی بی کی رہائی کے پس منظر میں پاکستان میں موجود اہانت مذہب کے قوانین، ان کے اطلاق اور دیگر ملکوں کے رد عمل پر بات کریں گے، اور اس کے کچھ قانونی پہلوؤں پر بھی بات کی جائے گی۔ اس کے بعد ہم وزیر اعظم عمران خان کے دورہ چین اور ملک میں پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر بات کریں گے۔ پھر صدر ٹرمپ کے اس فیصلے پر بات کریں گے جس میں انہوں نے انتظامی حکم کے ساتھ امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن یا بغیر دستاویزات کے مقیم افراد کے ہاں پیدا ہونے والے بچوں کو شہریت کے حق کی پالیسی کو ختم کرنے پر بات کی ہے۔ اور آخر میں ہم گزشتہ ہفتے امریکی ریاست پینسلوینیا کے شہر پٹسبرگ میں ایک یہودی عبادت گاہ پر ہونے والے حملے کے بعد پاکستانی کمیونٹی کے کردار پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ماہر قانون انیس جیلانی صاحب، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں۔ وکٹر گل ہمارے ساتھ ہیں، امریکہ میں کرسچن وائس آف پاکستان کے چیئرمین ہیں، اور ہمیں جوائن کریں گے مذہبی اسکالر مولانا محمد اشرفی۔ جی انیس جیلانی صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں، آسیہ بی بی کی رہائی اور اس کے بعد کی صورتحال تو آپ کے سامنے ہی ہے، اس کیس سے متعلق جو ورڈکٹ سامنے آیا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
یہ اس قطر نظر اس کے کہ وہ گلٹی تھی آسیا یا گلٹی نہیں تھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ فرض کرے گلٹی نہیں تھی، بلکہ فرض کرنے والی بات ہی نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ وہ گلٹی نہیں تھی، تو پھر 8 سال تک ان کو جیل میں کیوں رکھا گیا؟ اور نہ صرف یہ کہ جیل میں رکھا بلکہ سولٹری کنفائنمنٹ، جو کہ بہت ہی سخت سزا ہوتی ہے۔ تو یہ کہنا آسان ہوتا ہے کہ کسی کو آپ اکیلے سولٹری کنفائنمنٹ میں رکھے لیکن 8 سال تک، تو میرے خیال میں یہ ہمارا جو قانونی نظام ہے اس کو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ یہ اس میں بہت بڑی خامی ہے کہ اگر آپ کسی شخص کے اوپر بلاسٹ فیمی کا الزام لگائیں اور اس کو فائنلی اگر جو ریلیف ہے وہ سپریم کورٹ سے مل رہا ہے جس کے اندر 8 سے 10 سال لگ سکتے ہیں، اور 8 سے 10 سال تک وہ شخص جو ہے وہ جیل میں کھڑتا رہے، میرے خیال میں بہت ہی شدید قسم کی ناانصافی ہے۔
انیس جیلانی صاحب، آپ تو قانون پر گہری نظر رکھتے ہیں، تو آپ کے حال میں وہ کیا لوپ ہول ہیں جو نیچے کی جو عدالتیں ہیں وہاں پر کیس اس طرح سے پروسیڈ نہیں ہو پاتا؟ کیا ان پر ایسا دباؤ ہوتا ہے؟ کیا وجہ کیا دیکھتے ہیں آپ ان لوپ ہولس کی؟
دیکھیے وہ تو اس کا جواب تو آپ کو بھی بخوبی پتہ ہے، اور میرے خیال میں جتنے آپ کے سننے والے ہیں ان کو بھی اس کا علم ہے۔ وہ یہ کہ ہر شخص جو ہے زیادہ ڈر رہا ہے، اگر آپ یہ جو ابھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی آئی ہے، 36 صفحے کی ججمنٹ ہے، اگر آپ اس ججمنٹ کو دیکھیں تو 36 صفحوں میں پہلے جو 15 صفحے ہیں وہ اس میں تو صرف وہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی اسلامیات کا پرچہ ہے۔ مطلب اس پہلے 15 صفحوں کے اندر پورے 15 صفحوں میں کہیں آسیہ کا نام تک نہیں آیا، یعنی آسیہ کا ذکر ہی نہیں ہے اس پہلے 15 صفحوں۔ اسلام اور قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کا ذکر اور حدیث، تو بیسکلی یہ جو جج ہیں وہ یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہم بھی اتنے ہی مسلمان ہیں اور ہمارے مسلمان ہونے پر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ یہ جج کو قطعی باور کرانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔
جی، چیف جسٹس صاحب نے بھی یہی کہا ہے، میاں ثاقب نثار نے بھی، انہوں نے بھی آ کے یہی بیان دیا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور ہمیں
جی جی آج بھی یہ بیان دیا، تو اب بالکل ہوتا یہ کہ دیکھیں جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کی تو سیکیورٹی بھی بے انتہا ہوتی ہے، بہت سخت قسم کی سیکیورٹی ہے۔ آپ ایون جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو بھی سیکیورٹی ہوتی ہے، تو ان کو تھوڑی بہت پروٹیکشن ہے، ہائی کورٹ کے جج کو ان سے کم ہوتی ہے لیکن اس کی بھی سیکیورٹی ہے۔ اب بیچارہ جو چھوٹا جج ہوتا ہے سیشن کورٹ کا، اس کی تو سیکیورٹی برائے نام
وہ زیادہ ایکسپوزڈ ہوتے ہیں۔
ایگزیکٹلی، وہ بالکل ایکسپوزڈ ہے، اس سے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جی وہ اس طرح کی ججمنٹ دے جس میں وہ کسی کو رہا کر دے، تو پھر اس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، اور ایسا ہو چکا ہے۔ مطلب یہ کہ ججز نے رہا کیا اور اس کے بعد انہیں مار دیا گیا، اور آج تک وہ پکڑے بھی نہیں گئے لوگ جنہوں نے مارا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ جسے بول سکتے ہیں نا آپ انگریزی میں کہ یہ جو ریاست ہے یہ بیک فٹ کے اوپر کھیل رہی ہے، یہ ریاست کے طور پہ ایکٹ ہی نہیں کر رہی ہے. جتنے آپ کے ادارے ہیں سارے سارے ادارے جو ہیں وہ اتنے زیادہ ڈر رہے ہیں کہ وہ بیک فٹ پر کھیلے جا رہے ہیں. نتیجہ تن جو دوسری سائڈ ہے حالانکہ اس کی تعداد بہت کم ہے, اس کی جب الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کو دو دو تین تین ہزار ووٹ ایک سیٹ سے ملتے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ ووٹ نہیں ملتے انہیں. جو آپ کی سیاسی جماعتیں جو مذہب کے نام پر ووٹ نہیں مانگ رہی وہ ایک ایک لاکھ ووٹ لیتی ہیں, ان کو دو دو تین تین ہزار ملتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ان کے پاس ایک نیوسنس ویلیو ہے, سڑک روک لی, کسی کو مار دیا جان سے, بسوں کو آگ لگا دی. اب یہ آج یہی ہو رہا ہے کہ اس وقت مطلب ہمیں صحیح حالات کو تو علم ہی نہیں ہو سک رہا ہے, اس وجہ کہ جتنے الیکٹرانک میڈیا ہے خاص طور پہ ٹی وی, اس کے اوپر کوئی خبر ہی نہیں آ رہی ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس کو ہو کیا رہا ہے.
تو آپ نے خود جیسے ابھی کہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ بھی ڈر رہی ہے, جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کا بھی اگر آپ شروع کے 15 صفحات دیکھیں تو اسلامیات کا کوئی پرچہ معلوم ہوتا ہے. تو ایسے میں جب کل وزیر اعظم نے بھی یہ کہا اور ہمیشہ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو پاکستان کا آئین ہے, اور چونکہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے تو اس کا آئین جو ہے وہ اسلام اور دین کے سے مطابقت رکھتا ہے اور بالکل اسی کو پیش کرتا ہے, تو جب ایسا ہے اور اس کے مطابق پھر فیصلہ کیا جاتا ہے تو آپ کے خیال میں پھر خوف زدہ ہونے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ وہ کون سے عناصر ہیں جو اس طرح کی کیاس کی صورتحال پیدا کر دیتے ہیں اور ملک میں ایک انارکی کا سا ماحول پیدا ہو جاتا ہے؟ کس چیز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟
مین جو تبدیلی آئی ہے پاکستان کے اندر, وہ تبدیلی جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق کے آنے کے بعد آئی ہے,
جو آئین میں آئی ہے.
وہ پاکستان کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں, ایک وہ حصہ ہے جو جنرل ضیاء کے آنے سے پہلے کا ہے اور ایک جنرل ضیاء کے آنے کے بعد کا ہے, اور دونوں میں بہت واضح ایک چینج ہے. مطلب یہ کہ اگر آپ پاکستان میں اس زمانے میں رہی ہو تو آپ مطلب جو اس زمانے میں آپ کو کہیں پر حجاب نظر نہیں آ رہا, پورے پاکستان میں ایک خاتون بھی ایسی نہیں تھی جو حجاب پہنتی ہو, ٹھیک ہے, برقع تھا لیکن حجاب نہیں تھا, تو یہ بھی ایک نئی چیز ہے. یہ سارا آپ کا ایک کلچر شروع ہوا کہ جس میں اب آپ کوئی ٹی وی پہ آتے ہیں تو آپ ٹی وی پہ آنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں, کوئی رہنما تقریر کرے گا تو پہلے وہ بسم اللہ پڑھے گا, یا قائد اعظم تقریریں کرتے رہے, لیاقت علی تقریریں کرتے رہے, وہ لوگ جنہوں نے پاکستان بنایا ہے وہ اپنی تقریروں سے پہلے یہ نہیں کر رہے تھے. یہ بھی سارا جنرل ضیاء نے ایک رواج شروع کیا, ٹی وی پر جو خواتین آ رہی تھی وہ اپنا سر ڈھکنا شروع ہو گئی, تو وہ آپ کلچر میں ایک بہت زیادہ تبدیلی لائی گئی. ایک مولوی عناصر جو ہے ان کو ایک بہت زیادہ اہمیت دی گئی, اور وہ اہمیت جو ہے وہ اتنی اس کو کوئی ریورٹ نہیں کر سک رہا ہے. کوئی ابھی تک ایسا رہنما نہیں آیا ہے ہمارے پاس جو اس کو ریورٹ کر سکے.
آپ چونکہ قانون کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ بعض حکومتوں نے ترامیم کے لیے سفارشات پیش کی لیکن ان پر بھی دباؤ جب بڑھا تو انہوں نے وہ سفارشات واپس لے لی, تو کیا اتنا مشکل ہے اس قانون کو ایسے بنانا کہ کوئی جو گناہگار ہے وہ بچ نہ سکے, اور جب گناہگار جو نہیں ہے, جو جس پر الزام لگا ہے, جو معصوم ہے, اگر وہ بچ جائے تو پھر اس کو فیصلے کو مان لیا جائے کہ یہ اسلام اور سنت کے مطابق اور آئین کے مطابق ہوا ہے؟ تو ایسا کیا مشکل پیش آ رہی ہے کہ اس میں وہ ترامیم نہیں کی جا پا رہی؟
دیکھیے تھوڑی بہت انہوں نے کی ہے کہ مطلب اس طرح سے کیا ہے کہ آپ اس کی جو تحقیقات ہیں وہ تھوڑے سے بڑے پیمانے پہ کریں, ایس پی کے لیول پہ کریں. یہ انہوں نے یہی سوچ کے کیا کہ جو چھوٹے افسران ہیں ان کے اوپر زیادہ پریشر آئے گا, جو بڑے افسران ہیں وہ پریشر شاید تھوڑا سا زیادہ قبول کر سکے, لیکن وہی والی بات ہوتی ہے کہ وہ بڑے جو ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے. مطلب میں آپ کو مثال دوں گا کہ جس گارڈ نے سلمان تاثیر کو مارا تھا, قادری جو ہے, اس کو اس کا جب کیس چلا تو جس جج نے پہلے جج نے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے اس کو سزا دی, اس کو پھر ملک چھوڑنا پڑا اور اس کو ملک سے باہر اس کو بھیج دیا گیا. اب یہ تو اس طرح سے تو ریاست نہیں چل سکتی کہ اگر کوئی جج بلاس فیملی کی کسی ملزم کو بری کرے تو اس کے بعد اسے ملک ہی چھوڑنا پڑے. تو اس لیے میرے خیال میں اس کا حل یقیناً موجود ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ حل آسان ہے, لیکن حل یقیناً موجود ہے کہ ریاست جو ہے اس کو بیک فٹ پہ کھیلنا ختم کرنا پڑے گا, ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے اس کو لانا پڑے گا, اور یہ سارے جو آپ کے ادارے ہیں اور آپ کے رہنما ہیں سارے, اس میں آپ کے 10 صاحبان بھی شامل ہیں, اس میں آپ کے صدر, وزیر اعظم, وزرا بھی شامل ہیں, آپ کے ممبر پارلیمنٹ بھی شامل ہیں اور پورے جرنلسٹ بھی شامل ہیں, یہ سارے جو ہیں ان کو تھوڑا سا اپنے تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی, اور جب یہ سارے مل کے ہمت کریں گے تو میرے خیال میں یقیناً ہم تھوڑی سی پریشر آہستہ آہستہ حاصل کر سکتے ہیں. اگر اسی طرح بیک فٹ پہ ہم کھیلتے رہے تو دیکھیں ایک بات, تو 40 سال تو گزر گئے ہیں, اور 41 سال اسی طرح سے چلتا رہے گا اور اس سے ہم اپنی دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں.
آپ ہمارے ساتھ رہیے گا انیس جیلانی صاحب, ابھی آپ نے حکومت کی ریٹ کی بات کی ہے, ہمارے ساتھ سماجی رہنما ہیں طاہرہ عبداللہ جو کہ خواتین کے حقوق کے لیے بھی بہت سرگرمی سے کام کرتی رہی ہیں, ان سے بات کریں گے. لیکن آپ نے جنرل ضیاء کے دور کے بعد کی بات کی ہے, تو ایک دو باتیں میں اس میں آپ سے ذرا تفصیل سے پوچھنا چاہوں گی, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. جی طاہرہ عبداللہ, بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. ابھی انیس جیلانی صاحب حکومت کی ریٹ کی بات کر رہے تھے, اور کل وزیر اعظم نے بھی اس پر بات کی کہ جو حکومت کی ریٹ یا عملداری قائم کرنا ہے وہ ملک کی بقا کے لیے, اس کے استحکام کے لیے بہت ضروری ہے, اور انہوں نے تمام جو پارٹیز ہیں ان کو کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اس پہ, کیونکہ جو فیصلہ ہے وہ آئین کے مطابق ہوا ہے اور اس معاملے میں آپ کو ہمارے ساتھ کھڑے ہونا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کسی ملک میں ریٹ یا اس کی عملداری قائم حکومت کی نہ ہو تو حکومت کتنی کمزور ہو سکتی ہے, اور پھر کیا ذمہ داری بنتی ہے آپ کے حزب اختلاف کی بھی, حکومت کی بھی اور عوام کی بھی؟
بہت شکریہ, السلام علیکم. کیونکہ میں بھی شامل ہوئی ہوں پروگرام میں, اس لیے مجھے نہیں پتا کہ میرے سے پہلے کیا کہا گیا اور کون کون آپ کے ساتھ شامل ہیں, سب کو میری طرف سے سلام پہنچے. دیکھیے یہ جو ابھی فوری طور پہ خبریں آ رہی ہیں, مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے ابتدا میں کیا فرمایا تھا.
ہم نے بس قانونی پہلوؤں پہ بات کی ہے. جی آپ
ابھی جو خبر آ رہی ہے وہ بہت پریشان کن ہے کہ نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی گئی ہے سپریم کورٹ میں, اور یہ استدعا کی گئی ہے کہ جن خاتون کو, آسیہ بی بی کو با عزت بری کر دیا گیا تھا کیونکہ کوئی ثبوت نہیں مل سکا, بلاسمی کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا, ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر دیا جائے, تو اب ان کے زندہ رہنے کی ضمانت کون دے گا, ان کو تحفظ کون دے گا, ان کی اور ان کے خاندان کی اور ان کے وکیل کی اور ان کے حمایتیوں کی اور ان کے ججوں کی زندگی کا تحفظ کی ضمانت کون دے گا؟ سب سے پہلا سوال تو میں یہ پوچھنا.
طاہرہ عبداللہ صاحبہ, آپ نے ابھی بات کی ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام ڈالنے کی, تو جب آپ کو عدالت عظمیٰ نے بری کر دیا ہو اور آپ پر کوئی کسی قسم کے چارجز نہ ہوں, تو کس بیس پہ کسی بھی شخص کا نام آپ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال سکتے ہیں؟
میں تو حکومت پاکستان میں نہیں ہوں, لہٰذا یہ سوال انہیں سے پوچھا جا سکتا ہے. میں تو ایک عام شہری ہوں پاکستان کی, میں اس سوال کا جواب نہ دے سکتی ہوں.
انیس جیلانی صاحب سے پوچھیں گے کہ مطلب جب آپ پہ کوئی چارجز نہ ہو. جی جی
میں تھوڑی سی بات.
جی جی بولیے.
کہ یہ جو فسادات شروع ہو گئے ہیں ملک بھر میں نہیں, بڑے بڑے شہروں میں, اور بہت چھوٹے سے بہت کم تعداد میں لوگ ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں, اگر ہم اپنی تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھیں گے تو پھر ہماری قسمت میں یہ بات لکھ دی جائے گی کہ ہم پرانی اور خراب اور دہراتے چلے جائیں گے. اگر ہم نے نومبر 2017 کے دھرنے سے یہ نہیں سیکھا کہ اپیزمنٹ پالیسی, یعنی جو اگلی طرف سے جائز یا ناجائز ہر طرح کے مطالبات کو پورا اپیزمنٹ کہتے ہیں, اس کا صحیح اور درست ہونا ضروری نہیں ہے, بس اپیزمنٹ کرتے چلے جاؤ, ان کو جگہ دیتے چلے جاؤ, اگلا لیتا چلا جائے, چوڑا ہوتا چلا جائے, تو پھر کیا بنتا ہے اس کا, ریاست کی رت نہیں ہوتی. میں حکومت کی بات نہیں کرتی کیونکہ حکومتیں آنی جانی چیز ہوتی ہے, ریاست کو قائم رہنا ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ریاست کے ادارے اور اس وقت کی حکومت جو تھی, اس وقت پی ایم ایل نون کی حکومت تھی, اگر انہوں نے اپیزمنٹ نہ دکھائی ہوتی, اور ساتھ فوج بھی شامل تھی جس نے اپیزمنٹ دکھائی, ان کو پیسے دے کر شکریہ کر کے ان کے ہر جائز اور ناجائز مطالبات مان لیے گئے, تو پھر یہی ہوگا اور دہراتے چلے جائیں گے ہم اس تاریخ کو. مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کل رات پرائم منسٹر عمران خان کی تقریر سن کر، کیونکہ انہوں نے ایک ایک بہادری کا مظاہرہ کیا اور ایک ریاست کی رت کی عملداری کا کو برقرار رکھنے کا عزم دہرایا. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نظر ثانی کی اپیل بھی دائر ہو گئی، ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ نام جانے کا مطالبات ہو رہے ہیں، مذاکرات.
جی بالکل، اس پہ تو پیش رفت ہوتی رہے گی آئندہ چند دنوں میں.
مذاکرات کر رہی ہے دھرنے والوں کے ساتھ.
جی بالکل، مذاکرات کر رہی ہے
کہ ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے شروع کر دیے جائیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب مذاکرات ہوتے ہیں تو ایک سینٹرلائز طریقے سے، یکجا ہو کر مربوط طریقے سے مذاکرات ہوتے ہیں. یعنی کہ پنجاب کی حکومت الگ کرے، خیبر پختونخوا کی حکومت الگ کرے، مرکزی حکومت الگ کرے، کچھ پتہ نہیں چلے گا، کچھ جیت سی کھچڑی پک جائے گی.
جی طاہر عبداللہ صاحب، ابھی آپ نے مظاہرین کے ساتھ ہونے والے حکومت کے مذاکرات کا بھی ذکر کیا ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پر امن طریقے سے ان کو منتشر کیا جائے اور اسی لیے مذاکرات کو ترجیح دی جا رہی ہے، نہ کہ طاقت کے استعمال کو. آپ کے خیال میں یہ حکمت عملی کتنی کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے؟ کچھ چانسز دیکھ رہی ہیں آپ؟
میں غیب کا اور مستقبل کا تو آپ کو بالکل نہیں کچھ کہوں گی، لیکن اتنا ضرور مشورہ یا تنبیہ یا کچھ ہی سمجھ لیں، حکومت وقت کو یہ سمجھاؤں گی کہ اگر آپ ہر جائز کے بجائے ناجائز مطالبے کو مانتے چلے جائیں گے اور اپنی جگہ چھوڑتے چلے جائیں گے، تو یہ تو کوئی بھی اگر بنیاد ہوتے ہیں کسی بھی لڑائی کے یا امن کے عمل کے، کوئی بھی جانتا ہو، کوئی بھی دیکھ رہا ہو، سن رہا ہو، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک سائڈ دیتی چلی جائے اور دوسری سائڈ لیتی چلی جائے، یہ ایک غیر متوازن اور غیر مساوی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. پہلے دیکھیں کہ کیا شرائط پوری وہاں سے مطالبات کیا جا رہا ہے، کون سی شرائط پیش کی جا رہی ہیں، کیا مطالبات پیش کیا جا رہے ہیں، کیا ہم ان کو مان سکتے ہیں، کیا ہم آئین کو اور قانون کی پابندی ہوئے تمام شہریوں کی جان مال اور عزت کو مد نظر رکھتے ہوئے، جس میں غیر مسلم پاکستان شامل ہے، ہمارے آئین کے حوالے سے پڑھیے چیف جسٹس صاحب نے اور باقی ان کے دو برادر ججوں نے کیا عمدہ فیصلہ لکھا ہے. جو 56 صفحے کا فیصلہ تحریری طور پر ہمارے سامنے آیا ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. اس میں قرآن کی بھی آیتیں ہیں اور حدیث بھی موجود ہے اور شرعی طور پہ فقہ سے بھی سب کچھ لیا گیا ہے اور کیس پریسیڈنٹ کیس لا بھی لیا گیا ہے. اس سے زیادہ عمدہ تو فیصلہ آ نہیں سکتا تھا. اس کے خلاف بھی اگر نظر ثانی اب کیا گنجائش کیا رہ جاتی ہے؟ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ بلاسفمی نہیں کی گئی تو پھر اب نظر ثانی کس بات کی ہو رہی ہے؟
وہ تو ایک مطالبہ ہے، ہم دیکھیں گے. جی ہم دیکھیں گے آگے.
اگر ثبوت ہی نہیں مل سکے تو اب نظر ثانی میں ثبوت کہاں سے آ جائیں گے؟
اچھا، آپ نے عمران خان کی تقریر کی بات کی ہے اور اس کو بہت سے حلقوں کی طرف سے سراہا جا رہا ہے، حتیٰ کہ ان کے جو مخالفین ہیں ان میں سے بھی بہت سے لوگ اس کو سراہ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑی جرأت مندی کا ثبوت دیا ہے. باقی ملک جو ہیں وہ بھی سراہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی اچھا فیصلہ کیا ہے پاکستان کی حکومت نے. لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے الفاظ جو تھے وزیر اعظم کے وہ زیادہ سخت تھے، جو بذات خود انارکی کا باعث بن سکتے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟
نہیں جی، میں الفاظ پہ نہیں جاتی. ہم دیکھتے ہیں کہ نصب و لین کیا ہے، اغراض اور ان کو کس طرح پورا کرنا ہے. اب آپ ہر لفظ پہ بال کی کھال اگر ہم لوگ نکالنے بیٹھ جائیں، وہ تو اپوزیشن نے، تو آپ کو معلوم ہے اپوزیشن کرنی ہے، سیاستدانوں نے سیاست کرنی ہے. میں سیاستدان نہیں ہوں اور نہ میں کسی کی حمایت میں بات کروں گی یا مخالفت میں بات کروں گی. میں پارلیمان میں اپوزیشن پارٹی کھڑے ہو کے پلینگ ٹو دا گیلری مجھے نہیں کرنی. میں سمجھتی ہوں کہ جس عزم کا اظہار کیا گیا، جو اغراض و مقاصد اس تقریر میں کل شام بیان کیے گئے
جی،
وہ بالکل عین آئین اور قانون کے مطابق ہے. اب مجھے جس چیز کا ایک دیکھنا ہے، توقع ہے اور آگے جا کے دیکھیں گے کہ کیا ان اس عزم کو، ان اغراض و مقاصد کو جو کل شام تقریر میں بیان کیے گئے تھے، ان کو عملی جامہ کس طرح پہنایا جائے گا. اپیزمنٹ پالیسی سے نہیں ہوگا.
یعنی آپ کا کہنا ہے کہ ان مذاکرات کے بعد جو فیصلہ سامنے آتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟
اس کی شرائط دیکھنی،
شرائط دیکھنی ہے،
ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں، کن شرائط کو مانا گیا، کن شرائط پر. یہ دیکھیے، امن تو قبرستان میں بھی بہت اچھا امن ہوتا ہے، بہت خاموشی ہوتی ہے، بہت امن ہوتا ہے، لیکن وہاں انصاف نہیں ہوتا. ہمیں انصاف دیکھنا ہے، ہمیں امن کو انصاف کے ساتھ، برابری کے ساتھ، تمام لوگوں کے انسانی حقوق کو برقرار رکھتے ہوئے امن عمل میں داخل ہونا ہے۔
جی، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ہمارے ساتھ وکٹر گل موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ہم کافی دیر سے کوشش کر رہے ہیں، جاوید احمد غامدی نے ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کا وعدہ کیا تھا، اور مولانا اشرفی ہمارے پروگرام میں آنے کا انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا، لیکن دونوں ہی کسی وجہ سے اپنا فون نہیں اٹھا پا رہے۔ ہم چند مذہبی پہلوؤں پہ ان سے بات کرنا چاہ رہے تھے، ہم دیکھیں گے اگر انہوں نے ہم سے بات کی اور فون ان کا ہمیں مل گیا تو ہم ضرور ان سے بات کریں گے۔ وکٹر گل کی طرف چلتے ہیں۔ آپ طاہر عبداللہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ جی وکٹر صاحب، آپ یہاں امریکہ میں ہوتے ہوئے ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ بتائیے کہ آپ حکومت پاکستان یا عدالت عظمیٰ کے اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں، میری طرف سے سب بہنوں بھائیوں کو، سارے پاکستانیوں کو، پارٹیسپینٹس کو، جلانی صاحب، طاہرہ صاحبہ کو سلام اور تھینک یو یہ اس پروگرام کے لیے۔ بڑا ضروری پروگرام ہے اور بڑا سینسٹو بھی ہے۔ تو یہ جو عدالت عظمیٰ کا فیصلہ آیا ہے، اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں اور اچھی نہیں بھی ہیں۔ پہلے تو سب سے اچھی چیز اس میں جو چیف جسٹس نے ثابت کی ہے کہ بلا سہمی ہوئی نہیں ہے، اس پہ سارے پاکستانیوں کو، سارے مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں کیوں نہیں کچھ لوگ خوش، لیکن وہ شاید چاہتے تھے بلا سہمی ہوئی ہوتی۔ سب سے اچھی بات انہوں نے یہ کیا ہے۔ دوسری اچھی بات انہوں نے، چیف جسٹس نے یہ کیا ہے کہ اسلام کو پوری دنیا میں ایک اس کا سافٹ امیج، جیسے جلانی صاحب نے بتایا، وہ ان کا جو فیصلہ ہے اس میں ساری حدیثیں اور ساری جو قرآن کی آیتیں اور رحم کے بارے میں، معافی کے بارے میں اور اچھی چیزیں اسلام، اور اس کی بہت ضرورت ہے۔ بے شک بہت سے اور مذاہب میں بھی ایکسٹریمزم ہے اور ضرور ہے، لیکن اسلام کو خاص اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اس کا سافٹ امیج پیش کریں۔ یہ دو اچھی باتیں تھیں۔ جو بری باتیں یہ ہے کہ سب سے پہلے اس میں جو ہے نا قربانی لوگوں نے بڑی دی ہے۔ سلمان تصیر گورنر تھے، بڑے یو نو قوم کے پلر تھے۔ شہباز بٹی صاحب جو کہ کرسچن کتنے لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو اوپر آتے ہیں۔ شہباز بٹی صاحب بہت ایک ووکل وائس تھے، ان کی جان ضائع کی۔ اور پھر اس سے آگے جو ہماری یہ بہن یا بیٹی آسیہ ہے، اس کو پین اور سفرنگ 9 سال تک ایک جھوٹے الزام میں دی گئی، اور نہ صرف دی گئی ہے بلکہ دی جا رہی ہے۔ نظر ثانی تو ہو رہی ہے نا جلوس ختم کرنے کے لیے، تو قربانی کا بکرا کون بنے گی؟ یہ آسیہ بی بی دوبارہ قربانی کا بکرا بن رہی ہے اس میں، کیونکہ وہ اس کا نام ای سی ایل پہ تو ڈال دیا جائے گا۔ اور
یہ تو خیر ساری جی،
کریں بات
جی بالکل۔ ابھی تو یہ بات صرف سامنے آئی ہے، مطالبہ ہوا، ایسا کچھ ہوا نہیں ہے۔ جو آگے بڑھے گا یہ ساری صورتحال، ہم اس پہ ضرور بات کریں گے۔ آپ یہ صرف بتائیے، آخری کوئسچن میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ مستقبل میں حکومت، یہ جو عدالت کا یہ فیصلہ ہے، عدالت عظمیٰ کا یہ فیصلہ، آپ کے خیال میں اقلیتی برادری کے حقوق پر یہ کیا اثرات مرتب کر سکتا ہے؟ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں، ابھی مکسڈ فیلنگ،
صحیح،
کیونکہ جو آج کل رولر کوسٹر اوپر تھا، آج نیچے ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اگر دیکھیں، پاکستان کا یہ المیہ ہے کہ پاکستان نہ 100% اسلامی ہے اور نہ 100% جمہوری ہے، اور جب دل کرے جمہوری بن جاؤ، جب دل کرے اسلامی بن جاؤ۔ اصل جمہوریت ووٹوں سے نہیں بنتی، اصل جمہوریت بنتی ہے کہ رائٹس آپ کے، ایک بیسک، ایک غریب آدمی کے رائٹس کیا ہیں۔ اگر آسیہ بی بی سڑک پہ چل رہی ہے اور اس کو پروٹیکشن نہیں ہے، اب یہ تو انہوں نے اپنی تو پروٹیکشن کر لی، ریاست نے جلسہ ختم کر لیا، جلوس ختم کر لیا، خادم رضوی کے خوش کر لیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ آسیہ کو پروٹیکشن کون دے گا۔ اور پھر انہوں نے ون سائیڈڈ بات کی ہے۔ دیکھیں، ان کو بھی تھریٹس ہوئی ہیں، ججوں کو تھریٹس ہوئی ہیں، واجب القتل دھمکیاں ملی ہیں، اس کا کیس کیوں نہیں ہوا؟ یہ بھی بات سوچنے کی ہے نا۔
آسیہ بی بی کا جو کیس یا ان کی ویئر اباؤٹس ہیں، ان کو ان کی سیکیورٹی کی وجہ سے ہی مخفی رکھا جا رہا ہے، اور بالکل کچھ بھی واضح نہیں ہے کسی پر بھی کہاں ہیں، کدھر ہیں، اور ان کی سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہی یہ فیصلہ کیا گیا۔ بہت شکریہ وکٹر گل صاحب، ہمیں مفتی نعیم صاحب نے جوائن کیا ہے، ہم نے کوشش کی، غامدی صاحب نے ہم سے وعدہ کیا تھا، لیکن ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے شارٹ نوٹس پہ پروگرام میں شرکت کی ہے۔ مولانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ آسیہ بی بی کا کیس عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے بعد جو سخت رد عمل سامنے آ آ رہا ہے. اگر مذہبی پہرائے میں بھی بات کریں تو یہ فرمائیے گا کہ عدالت کے فیصلوں کا احترام کتنا ضروری ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پاکستان کا جو آئین ہے اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ قرآن جو ہے یہ سپریم لا ہے, یعنی قرآن جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا آئین ہے. اگر جو قرآن پاک کے خلاف چلے گا تو وہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہوگا. اب جب پاکستان کا آئین جو ہے وہ قرآن پاک ہے تو قرآن پاک میں ہم جب ایمان لاتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ اور اس کے میں اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں. اگر ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو یا کوئی اور نبی ہو, اگر ان کے خلاف گالی دیتا ہے یا ان کے خلاف برائی کرتا ہے تو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرنے پر سزا دی جاتی ہے, اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اگر کوئی جو ہے غلط بات کرے گا گستاخی کرے گا اس کی بھی وہی سزا ہوگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر سزا ہوتی ہے. لہذا یہ اس لیے رکھا جاتا ہے قانون کہ ہمارے پاس اللہ میاں نے تو ہمیں دیکھا نہیں ہے نہ ہم نے ان کو دیکھا ہے, ہمارے پاس جتنا دین پہنچا ہے وہ رسولوں کے ذریعے پہنچا ہے. اگر ہم مسلمان ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, اگر عیسائی ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل کے ذریعے. اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا کہنا شروع کر دیں اور تو وہ اس سے کیا ہوگا کہ ان کی بات جو ہے وہ قابل اعتماد نہیں رہے گی. میں آپ کو ہی گالی دینا شروع کر دوں تو نتیجہ یہ ہوگا آپ کی بات کا کوئی اعتماد نہیں ہوگا. تو اسلام نے اس بارے میں سخت کیا کی ہے کہ جن کے ذریعے دین پہنچا ہے ان کے بارے میں اگر تم تو چاہے وہ کوئی بھی رسول ہو تو اس کی گستاخی جو ہے وہ ہمارے لیے بالکل مناسب نہیں ہے.
بہت شکریہ جی.
کا مسئلہ جب دو عدالتوں نے فیصلہ دیا ہے اس کی سزائے موت کا, اگر مثال کے طور پر وہ عدالتوں نے غلط فیصلہ دیا ہے تو وہ 9 سال بند رہی ہے تو میری ججوں کو بند کیا جائے جنہوں نے اس کی موت کا سزائے موت کا فیصلہ دیا ہے. جب ججوں کو بند نہیں کیا جا رہا, انہوں نے اس کو 9 سال خامخواہ جیل میں رکھا ہے, تو سپریم کورٹ اگر فیصلہ کر لیے تو سپریم کورٹ کو یہ بھی فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ جنہوں نے سزائے موت کا فیصلہ دیا ہے ان ججوں کو صرف فیصلہ دیا جائے جنہوں نے اس کی زندگی خراب کی ہے.
آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں.
ججوں نے صحیح فیصلہ دیا ہے پھر سپریم کورٹ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ انہوں نے بھی کوئی دلائل سن کر ہی فیصلہ دیا ہوگا, ایسے تو نہیں دیا ہوگا. یہ اتنا بڑا واسطہ ہے سلمان تاثیر گئے ہیں دنیا سے اور ممتاز قادری بھی گیا ہے اور بھی ایک ساتھی ہے وہ بھی گئے ہیں, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے نا. جب اپنی عدالتوں پر اعتماد نہیں تو ہائی کورٹ کو بھی ختم کر دیں, نچلی عدالتوں کو بھی ختم کر دیں, سپریم کورٹ تمام قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں.
جی آپ بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. مولانا صاحب انیس جیلانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سپریم کورٹ کے وکیل ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس طرح سے اور بھی مطالبات سامنے آ رہے ہیں. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب دو عدالتوں نے ان کو قصوروار ٹھہرایا ہے تو عدالت عظمیٰ نے ان کو بری کر دیا ہے, تو پھر وہ ان فیصلوں کو کس نظر سے دیکھا جائے, کہاں رکھا جائے؟ جی انیس جیلانی صاحب آپ ذرا اس کی وضاحت کیجیے گا.
دیکھیں سپریم کورٹ جو ہے اس میں فائنل اپیل آتی ہے اس کیس کی, وہ مطلب روز سپریم کورٹ کے پاس 50-70 کے قریب کیسز آتے ہیں اور اس میں بے شمار کیسز کے اندر جو ہے وہ جو نیچے کی عدالتیں ہوتی ہیں ان کے فیصلوں سے اتفاق نہیں کرتی اور ان کو رد کر دیتی ہے, جیسا کہ آسیہ بی بی کے کیس میں ہوا. تو ایسا تو وہ قانون نہیں ہے پاکستان میں کہ اگر آپ نیچے کی عدالتوں کے فیصلوں کو رد کریں تو وہ ججز کو بھی سزا دی جائے. ججز کو آپ اس صورت سے سزا دے سکتے ہیں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ججز نے مس کنڈکٹ کیا ہے, ان کو کسی طریقے سے ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی اور وہ انفلوئنس میں آئے یا کرپشن کا کوئی الزام لگا ہو. تو یہ بات میں اس کے اتفاق نہیں کروں گا کہ ججز کو سزا ملنی چاہیے. یقیناً ناانصافی ہوئی ہے آسیہ کے ساتھ ان دا سینس کہ وہ 8 سال تک اگر بے گناہ تھی تو 8 سال تک جیل میں رہی,
और अनीस जिलानी साहब एक और बात, जी बोलिए।
सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसलों को ओवरटर्न करती है, लेकिन ओवरटर्न करने का मतलब ये कतई नहीं होता कि जो नीचे के जजेज हैं उनको फिर सजा भी दी जाए।
ये बताइएगा,
गिल ने एक अच्छी बात की थी कि कल जो मुजाहिरीन थे उन्होंने ये बात की कि जो जजेज हैं वो वाजिबुल कत्ल हैं, और अभी तक रियासत ने कोई FIR नहीं काटी है। मतलब ये एक अजीब गरीब बात है। अगर फर्ज करें यही बात कोई और शहरी का है, कोई भी, तो इसके खिलाफ फौरी तौर पे अमल होगा, चीफ जस्टिस साहब भी वो मोटो नोटिस ले लेंगे, लेकिन इस पर मुकम्मल खामोशी है। और ये वही वाली बात है जो मैं पहले भी अर्ज कर रहा था कि ये इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि ये बैकफुट पे खेलते हैं। ये अगर क्योंकि रियासत ये, और एक और जो अच्छी विक्टर गिल ने बात की वो ये कि ये रियासत की जिम्मेदारी है कि अगर आसिया बीबी को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया है तो आसिया बीबी से सड़क के ऊपर आराम से चल सके। ये फर्क है हमारी रियासत में और दूसरी रियासतों में कि जब एक अदालत फैसला दे देती है तो उसके बाद उस शहरी को जो है मुल्क से बाहर भेजना तो नहीं दिया जाता। अब तो इसमें हालत ये है कि हर पाकिस्तानी को पता है कि आसिया बीबी पाकिस्तान में नहीं रह सकती और इसको पॉलिटिकल असाइलम देना पड़ेगा किसी और मुल्क को और ये वहां जाएगी।
जी अनीस जिलानी साहब, जी अनीस जिलानी साहब, आपसे मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि एक और बात जो सामने आ रही है जो लोग मुसलसल सवाल उठा रहे हैं वो ये है कि जो ब्लास्फेमी का लॉ है इसमें लोग बाज़ दफ़ा अपने ذاتی अनाद और दुश्मनी या मफादात की वजह से दूसरों पर इल्ज़ाम लगा देते हैं इहानत मज़हब का, और जब ऐसा फैसला सामने आ जाता है कि वो गलत थे तो उनके लिए क्या कानून क्या कहता है, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों।
इसमें है कि आप अगर कोई गलत इल्जाम लगाए तो उसको सजा मिलनी, अगर आपको गलत FIR किसी पे भी गलत FIR काटते हैं तो उसकी एक सजा है, लेकिन वो सजा पाकिस्तान में अभी तक रिवाज नहीं है। देखिए बाहर के दूसरे ममालिक जो है बशमूल अमरीका और इंग्लैंड, वहाँ पर ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप जब कोई केस करते हैं कोई भी केस, और आप केस करते हो और अगर आप केस हार जाते हैं तो जो जीतने वाली पार्टी है उसके भी जो वकील के और केस करने के जितने अखराजात हैं वो आपको पे करने पड़ते हैं। ये नहीं, वो जो कॉस्ट है वो आपको पे करने पड़ती है। ये कानून पाकिस्तान ने भी है लेकिन यहाँ पर अदालतें वो नहीं देती कॉस्ट।
जी बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का, हमारे इस मौजू का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, बेहद शुक्रिया आप लोगों का। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, फिर बात करेंगे हमारे अगले मौजू पर।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए देखिए सुनिए सेव कीजिए फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में है। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं जहां रंग। अब चलते हैं अपने दूसरे मौजू की तरफ। हम बात करेंगे वजीर आजम पाकिस्तान के दौरे चीन की, जिसके बारे में बात करते हुए वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स खुसरो बख्तियार ने कहा है कि इस दौरे में तवक्कुआत से ज्यादा जरूरियात और तरजीहात पर फोकस किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मसूद अब्दाली साहब। अस्सलाम वालेकुम मसूद अब्दाली साहब, आपको आवाज।
वालेकुम सलाम
जी, आप कैसे देख रहे हैं वजीर आजम के चीन के इस दौरे को?
देखिए चीन के दौरे का मसला ये तो आपको पता है कि इससे पहले असद उमर साहब भी कह चुके हैं
जी
कि ये जो कोशिशें की जा रही हैं 200 से पैकेज लेने के लिए जैसे जिस तरह उन्होंने अभी सऊदी अरब से किया, इसके अलावा गालिब और मलेशिया भी जाएंगे, फिर वो चीन से भी बात कर रहे हैं, ये दरअसल सांस लेने की मोहलत वो ले रहे हैं। जाहिर है इसकी बुनियाद मईशत तामीर नहीं होती। पाकिस्तान का मसला ये कि पाकिस्तान को दरामदात और बरामदात में बड़ा तफावत है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को हमेशा ज़रे मुबादला के खसारा रहता है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है कि जो भी हुकूमत आई थी तो उनका कहना यह था कि गालिबन इनके पास सिर्फ 45 दिनों के फॉरेन एक्सचेंज मौजूद है जिसमें बरामदात की कीमत अदा कर सकते हैं, जैसे तेल वगैरह की। तो जाहिर है कि इस वक्त उनकी जरूरत यह है कि किसी तरीके से वो وزیر مبادلہ کے ذخائر کو اتنا بڑھا لیں کہ کم از کم ساکھ بن جائے ان کی اور وہ اگلے ایک سال تک خریداری کر سکیں تاکہ اس دوران وہ معیشت کو تعمیر کر لیں. چین کے ساتھ ایک اور بات ہوگی, وہ ہوگی جو سی پیک کا معاملہ ہے, کہ سی پیک کے بہت بڑا قرض جو پاکستان نے لیا وہ سی پیک کا ہے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ اس سے پہلے صدر ٹرمپ کے وزیر جو ہمارے وزیر خارجہ نے کہا تھا امریکہ کے کہ ہم سی پیک کے قرض کو ری فائنانس کرنے کے لیے آئی ایم ایف کی حمایت نہیں کریں گے, اس لیے کہ آئی ایم ایف میں امریکہ کے 16 ووٹ ہیں اور امریکہ کے ووٹ کے بغیر جو ہے آئی ایم ایف لون نہیں دے سکتا. تو انہوں نے کہا تھا کہ سی پیک کے جو قرضے ہیں ان کو ری فائنانس کرنے کے لیے ہم اوپیک کا قرضہ نہیں لینے دیں گے پاکستان کو. تو خیال یہ ہے کہ چین سے جو امداد لی جائے گی وہ چین کے اپنے قرضے کو ری فائنانس کرنے کے لیے جائے گی, تاکہ آئی ایم ایف سے جو قرضہ وصول جس کے لیے درخواست دینے والا ہے پاکستان غالب اگلے مہینے, تو وہ جو رقم آئے وہ چین کے قرضے کے لیے استعمال نہ ہو. چین سے جو ایک تو پاکستان کے ویسے بھی پرانے رشتے ہیں, تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس وقت بنیادی طور پر جو باتیں ہوں گی وہ کہ وہ کچھ قرض لینا چاہتا ہے پاکستان, اس کے علاوہ وہ اپنے جو قرضے ہیں سی پیک کے لیے اس کو ری فائنانس کرانا چاہتا ہے.
مسعود عبدالی صاحب, سی پیک کی اپنے بات کی ہے تو اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ ایک نیا جوائنٹ گروپ بنائیں گے ہم لوگ, تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟
نہیں, اس وقت اس میں جو ایک مسئلہ جو قباحت رہی ہے جو مجھے نظر آئی ہے سی پیک میں, کہ سی پیک میں بظاہر تو لگتا ہے یہ جوائنٹ وینچر تھا پاکستان, جوائنٹ وینچر ہے پاکستان اور چین کا, لیکن جتنے پروجیکٹ ہیں وہ ایسا, بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سابق وزیر داخلہ جو ہیں احسن اقبال جب امریکہ آئے تھے تو انہوں نے ہیوسٹن میں تاجر برادری سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ سی پیک کا کوئی قرضہ نہیں ہمارے اوپر, یہ سارے جو ہیں جوائنٹ وینچر ہیں اور یعنی آپریٹنگ اس طرح ہوگی ہے کہ یہ بلٹ آپریٹ ٹرانسفر بی او ٹی کے اوپر ہے, بلٹ آپریٹ ٹرانسفر کے اوپر ہے کہ پروجیکٹ سے جو منافع آئے گا وہ تقسیم ہوگا اس کے مطابق, یعنی انویسٹمنٹ کے مطابق. لیکن اب یہ پتہ چلا کہ سارا قرضہ ہے پاکستان میں, اور اس میں ایک اور خرابی یہ ہوئی کہ قرضہ چین نے دیا اور پروجیکٹ بھی چین کر رہا ہے, یعنی کہ چین کی اب کمپنیاں تعمیرات, یعنی جو پوری تعمیرات ہیں سب میں چین انوالو ہے, چینی مزدور آ رہے ہیں, چینی مشینری آ رہی ہے, پاکستان کا اس میں کنٹریبیوشن بہت کم ہے. تو یعنی عجیب سا لگا کہ قرض بھی چین کا اور تمام کے تمام خدمات بھی چین کی اور تمام کے تمام جو کام ہو رہا ہے وہ بھی چین کا, تو گویا سارا سرمایہ واپس چین جا رہا ہے. میرا خیال اس میں تبدیلی کی بات کریں گے عمران خان. اب مجھے پتا نہیں کہ اس وقت پاکستان پوزیشن اتنی ایسی ہے نہیں کہ وہ ٹھیک سے مذاکرات کر سکے, تو میرا تو خیال یہی ہے کہ شاید اس وقت اس دورے میں وہ صرف کچھ قرض لینے کی کوشش کریں گے تاکہ پاکستان کی جو بنیادی ضرورت ہے اگلے 45 دنوں کی وہ پوری ہو جائے, اس کے بعد پھر غالباً اگلے مرحلے میں شاید وہ سی پیک کے معاہدے کو دوبارہ ریوزٹ کرنے کی, دوبارہ نظر ثانی کرنے کے بارے میں سوچیں.
مسعود عبدالی صاحب, ہم کوشش تو کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو فائنانس منسٹر, جو فائنانس ایڈوائزر تھے ایکس, ڈاکٹر اشفاق حسین صاحب, وہ آئیں اور تھوڑا سا اکنامک پہلو پر وہ بات کریں. لیکن آپ سے ایک بات جاننا چاہ رہی ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان جب سعودی عرب گئے تھے تو وہاں سے $3 بلین کی مدد بھی ملی اور پھر 3 بلین کا وعدہ بھی ہوا, تو کہا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ پاکستان چین, اس وقت یہ کہا گیا کہ ممکن ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چین پر انحصار کم کرنا چاہ رہا ہو تاکہ ہمسایہ ملک بھارت جو ہے وہ کسی طرح چین کے توسط سے کسی قسم کا دباؤ نہ ڈال سکے کسی بھی متنازع ایشو کے بارے میں. تو اب وزیر اعظم کا یہ دورہ جس کا فوکس کاروباری, جو وہاں پر ایک ایکسپو ہو رہا ہے وہاں پر بھی, اور کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں بھی, اور باقی ملکوں سے آئے ہوئے جو سربراہان ہیں ان سے ملاقاتیں بھی, اور ایک مشترکہ گروپ بھی تشکیل دیے جا رہے ہیں, اور بہت ساری پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں, تو آپ کا خیال ہے کہ لوگوں کا یہ سوچنا درست ہے یا نہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ؟
نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ پاک چین دوستی جو ہے اس کا میرا خیال ہے کہ تعلق براہ راست اس وقت اس لیے نہیں ہے ہندوستان سے, کہ یہ بڑی واضح بات ہے, یعنی ایسا نہیں کہ خفیہ تعلق ہوتا ہے پاکستان کے چین سے. چین پاکستان کا سب سے قریب ترین دوست ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ دنیا کو معلوم ہے, اس پر امریکہ کو بھی اعتراض ہے, لیکن یعنی سی پیک بھی اعتراض تھا, لیکن پاکستان نے وہ تمام اعتراضات مسترد کر دیے. اس وقت جو پاکستان کی ضرورت ہے نا سعدیہ, وہ ہے پاکستانی معیشت. پاکستانی معیشت کو فوری طور پر جسے کہتے ہیں طاقت کا انجیکشن نہ ملا $15-20 ارب کی شکل میں, تو پاکستان کی معیشت کے لیے چلنا مشکل ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو درآمدات ہیں وہ $57 ارب کی ہیں, جبکہ برآمد ہماری صرف $21 ارب ہے. تو اتنا بڑا یہ فرق ہے $1 ارب کا ہر سال ہو رہا ہے, اس کے لیے ظاہر کہ ضرورت ہے رقومات کی. پھر تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے, ان سب کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ یعنی شدید معاشی مشکلات میں ہے. تو میرا خیال ہے اس وقت جو پاکستان کی جو وزیر اعظم صاحب کے ترجیحات ہوں گی بنیادی طور پر, وہ تو یہ ہوں گی کسی طریقے سے چین سے کوئی ایسا پیکج جیسا پاکستان نے سعودی عرب سے لیا, اس سے اس سے بہتر پیکج پاکستان کو ملے, اس لیے کہ سعودی عرب کے مقابلے میں چین کے پاس پیسے زیادہ ہیں, چین زیادہ قرض دیتا ہے, चीन ने सारी दुनिया में इन्वेस्टमेंट की हुई है, चीन सरमाएकारी कर रहा है, फिर चीन खासा दबाव में अमेरिका की पाबंदियों की वजह से, तो वो नई मंडियां भी देख रहा है, नई जगह इन्वेस्ट भी करना चाहता है। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी अच्छी हिकमत अमली है इमरान खान की, कि वो गालिबन इस मौके से फायदा उठा के अपनी मईशत को मुस्तकम करना चाहते हैं और इस तरह चाहते हैं कि किस तरह चीन से उनको किस किस्म की माली मामलत हासिल हो जाए, कर्ज की सूरत में, कारोबार की सूरत में, इन्वेस्टमेंट की सूरत में, ताकि उनको सांस लेने का मौका मिल जाए, ताकि अगले 6-7 महीनों के दौरान वो अपनी मईशत को तामीर कर सके।
तो आपके ख्याल में सऊदी अरब और फिर चीन और फिर मलाशिया की आप बात कर रहे थे कि उनसे वो थोड़ा बहुत इसमें मदद के लिए कहेंगे, तो आपके ख्याल में ये पाकिस्तान की मईशत के लिए कितना सूदमंद है, कितनी देर तक ये कर्जे सहारा
दे सकते हैं? ये जो बात हो गई ना, वो जो असद उमर ने कही बड़ी उम्दा बात कही कि एड और ट्रेड दोनों चाहते हैं, वो चाहते हैं तजारत भी और मदद भी, यानी वो सिर्फ कर्ज लेने नहीं गए। यानी अच्छी बात ये है कि इमरान खान का जो हिकमत अमली मुझे नजर आ रही है कि वो खाली कर्ज के ऊपर मुल्क को नहीं चलाना चाहते। कर्ज उन्होंने बड़ी, जैसे कहते हैं कि शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी है, यानी चंद महीनों के लिए, तो जैसे 45 दिन की बात कर रहे हैं, उनका पैसे नहीं है तो यानी तवाजुन अदायगी थोड़ा सा बेहतर हो जाए, कुछ पैसे आ जाए, बाकी वो चाहते हैं ट्रेड। मतलब देखें ना, चीन जो है वो एक बहुत बड़ा सनअती मुल्क है और वो दुनिया भर में उसने इन्वेस्टमेंट किया, पाकिस्तान में जो बहुत इन्वेस्टमेंट है, इसी तरह यानी तो इसी तरह सऊदी अरब को वो चाहते हैं कि सऊदी रिफाइनरी के अंदर पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप करे, और जो हमारा बहुत बड़ा जो मादनियात का जखीरा है बलूचिस्तान में रेकोडेक, उसके अंदर वो सऊदी अरब जो है वो हमारा शरीक हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि इनकी जो चीन से भी वो ये चाहेंगे और मलेशिया से, उनके मलेशिया जो है पाम ऑयल का बहुत बड़ा कारोबारी है, तो वो चाहते हैं, जो मुझे लगता है नई हुकूमत की पॉलिसी है कि एड और ट्रेड दोनों को साथ रखा जाए, कि इन मदद भी ली जाए और साथ ही साथ तजारती सरगर्मी इस तरह उन लोगों के साथ मिलकर बढ़ाई जाए, उनके तजुर्बे फायदा उठा करके, इसके की बुनियाद इसकी वजह से मईशत जो है अपने पैरों पर खड़ी भी हो जाए।
जी, हमें डॉक्टर अशफाक हुसैन साहब से हमारा रابطہ नहीं हो सका, हम चाहते थे कि वो हमें थोड़ा बहुत जो इक्तसादी सूरत हाल है उस पर के बारे में बात करें हमसे, लेकिन आज शायद पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उसकी वजह से फ़ोन थोड़ा मुश्किल से मिल रहे हैं आपसे। आपने पेट्रोल की कीमतों की बात की है, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि पेट्रोल की कीमतों में ज़ाहिर है एक दो दिन पहले इजाफा हुआ है, इससे हुकूमत पर क्या असर पड़ता है और आम आदमी की ज़िंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है?
देखिए सादिया, एक और बहुत अहम बात, यानी कीमतों से ज्यादा जो मसला है पाकिस्तान का वो है ज़र मुबादला। आपको पता है कि अगर आप ये देखेंगे $60 पर फी बैरल के हिसाब से तेल हो और पाकिस्तान की करेंसी कीमत ₹100 फी डॉलर है, तो ये कीमत पाकिस्तानी सारिफ को छह हजार रुपए की पड़ेगी। अगर $60 पर बैरल उसकी उसकी कीमत हो, पाकिस्तान खरीदे अगर एक बैरल, तो पाकिस्तानी सारिफ को 6000 पड़ेगी। अगर ये पाकिस्तानी करेंसी कीमत बढ़ जाए, जो ₹136 हो गई है, तो $60 होने के बावजूद पाकिस्तानी जो सारिफ है उसको ये ₹7,800 अदा करने पड़ेंगे बैरल के। तो पाकिस्तान के साथ मसला खाली बैन अल-अक़वामी कीमतों का नहीं है, पाकिस्तान के पास मसला अपने ज़र मुबादला का भी है, क्योंकि डॉलर जो यानी जो रुपया रूबे ज़वाल है, रुपये की कीमत गिर रही मुसलसल, उसके वजह से पाकिस्तानी सारिफ को उसी कीमत पे, जिस कीमत अगर कीमत तब्दील ना भी हो आलमी मंडी में तेल की, तो पाकिस्तानी सारिफ को पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं। बहरहाल एक बात मैं अर्ज करूँ कि गुज़िश्ता 6-7 दिनों में तेल की कीमत कम हुई है, बल्कि इस वक्त जो आज कीमत जो है वो $64.95 है, जो गुज़िश्ता गालिबन यानी दो साल के दौरान सबसे यानी कम कीमत है। और इसकी अब ये कीमत क्या होगी मुस्तकबिल में, इसका बहुत बड़ा ताल्लुक उससे है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका जो पाबंदी जिसका इतलाक 4 नवंबर से हो रहा है, वो कितना सख्त होगा और किस तरह होगा। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि ईरान जो 40 लाख बैरल तेल बाजार में भेजता था, उसको उस कमी को पूरा कर दिया सऊदी अरब ने, जिससे कोई तकरीबन 20 लाख बैरल अपनी पैदावार बढ़ा दिए, जबकि रूस ने कोई 7 या 8 लाख बैरल बढ़ा दिए, उसके अलावा लीबिया ने, इराक ने, इन सब ने मिलकर अगर 7-8 मुल्कों की इजाफी पैदावार को देखें तो तकरीबन बाजार में अब 40 लाख बैरल तेल इजाफी पैदा हो रहा है। तो लोगों का ख्याल यही है कि ईरान पर पाबंदी से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आलमी मंडी में तेल की सप्लाई में, तो लिहाजा तेल की कीमत में बढ़ने का रुझान गालिबन नहीं होगा। लेकिन एक डर इसमें मौजूद है, वो अस्करी। आपको पता है कि ईरान ने ये कहा है, यानी ईरान ने जो मनसूबा बनाया है वो ये कि उन्होंने अपना तेल प्राइवेट कंपनियों को बेचना शुरू कर दिया, और वो कंपनियां जो चीन की हैं, बाद साउथ कोरिया की हैं, जापान की हैं, और वो तेल खरीदेंगी ईरान से اور وہ اپنے جہاز کے اوپر مطلب چینی کمپنی چینی پرچم بردار جہاز کے اوپر اپنا تیل وہاں سے لے کے جائے گی.
جی.
اب یہ دیکھنے کی بات ہے کیا امریکہ کے لیے قابل برداشت ہے, امریکہ اس کو روکے گا یا امریکہ اس کو جانے دے گا. اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس پر چین کا رد عمل کیا ہوگا. مطلب اگر چینی پرچم بردار جہاز کو خلیج اپنا ہرمز میں امریکی بحریہ روکتی ہے تو اس کے اوپر چین کا رد عمل کیا ہوگا, کیا چین اس کو برداشت کر لے گا یا دوسرا کیا امریکہ جو ہے وہ نظر انداز کرے گا اس بات کو. تو اگر کو تو وہاں اپنا ہرمز میں آزادہ نقل حمل جاری رہی جہازوں کی تو میرا خیال ہے کہ فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر وہاں جو کشمکش ہوئی, جیسے ایران نے یہ کہا ہے کہ اگر اس کا تیل نہیں نکلنے دیا گیا تو وہ اپنے ہرمز میں کسی کا تیل نہیں نکلنے دے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ جو خلیجی تمام ممالک ہیں یعنی سعودی عرب, کویت, قطر, بحرین, ان سب کا تیل اسی راستے سے گزرتا ہے اپنے ہرمز سے. تو اگر
ایک نئی کشمکش جو ہے وہ شروع ہو جائے,
ایران بند کر دی تو تیل کی سپلائی دنیا متاثر ہوگی.
جی بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. اگلے ٹاپک میں بھی چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں. چلتے ہیں ایک مختصر آئی ڈی بریک کی طرف, پھر اپنے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتا ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ, اور ہم چلیں گے اپنے اگلے ٹاپک کی طرف. امریکہ کے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ غیر قانونی تارکین وطن اور بغیر دستاویزات کے امریکہ میں رہنے والوں کے ہاں یہاں پیدا ہونے والے بچوں کو امریکی شہریت دیے جانے کا معاملہ بند ہونا چاہیے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک انتظامی حکم نامے کے ذریعے وہ اس پالیسی کو ختم کر دیں, اور انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایسا ہی ہوگا. آپ کو بتاتے چلیں کہ صرف امریکہ ہی نہیں, 30 دیگر ملک بھی ہیں جہاں بچے کی پیدائش پر اسے شہریت دے دی جاتی ہے. ہم بات کریں گے ماہر قانون سے, امیگریشن قوانین کے ماہر اور سرگرم کارکن سلیم رضوی ہمارے ساتھ ہیں. سلیم صاحب, کیا پیدائش پر شہریت دیے جانے کی پالیسی کو ایگزیکٹو آرڈر سے ختم کیا جا سکتا ہے یا کسی آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی اس کے لیے؟ جی سلیم, جی
ایشو یہ نہیں ہے کہ جو بچے یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں انہیں شہریت ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے. اصل ایشو جو ایک پولیٹیکل ایشو کے طور پر سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ان ڈاکومینٹڈ لوگ ہیں کیا ان کے بچوں کو شہریت ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے. تو یہ ایک کلیریفیکیشن بہت ضروری ہے. بچے جو یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں, جو امریکن سٹیزن پیرنٹس کے بچے ہیں یا گرین کارڈ ہولڈرز کے بچے ہیں یا ان ڈاکومینٹ لوگوں کے بچے ہیں یا وہ لوگ ہیں کہ جو نان امیگریٹ ویزے پہ یہاں پہ آتے ہیں, سب کے بچوں کو ایک بڑا پرانی لیٹن ٹرم ہے یوس سولی, ایک کانسیپٹ ہے جس کے تحت جس زمین پر جس سوائل پر بچے کی پیدائش ہوتی ہے وہاں پہ انہیں شہریت مل جاتی ہے. تو اب یہ گورنمنٹ جو ہے اس کو تبدیل کرنا چاہتی ہے. انہیں اس بات سے میں نے سمجھتا کہ کوئی کانفلکٹ ہے کہ وہ بچے کے جو امریکن سٹیزنز کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں انہیں شہریت ملنی نہیں چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے. اس کے بارے میں تو میں نے سمجھتا کہ کوئی بھی شخص جو ہے اعتراض کر سکتا ہے, انکلوڈنگ دس پریزیڈنٹ کہ جس کی حرکات جو ہیں وہ کئی دفعہ انسینیٹی کے قریب ہوتی ہیں. لیکن جہاں تک ان ڈاکومینٹڈ بچوں کا تعلق ہے, وہ بچے کے جو یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں ان ڈاکومینٹڈ پیرنٹس کے ہاں, ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. تو اسے دو اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے. جہاں تک آپ کے سوال کی طرف آتے ہوئے, ایک جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے اس کے بارے میں جو اوور ویلمنگ میجورٹی ہے لیگل مائنڈ کی اور لیگل اسکالرس کی, ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسا پاسبل نہیں ہے. کیونکہ اگر 14th امینڈمنٹ, آپ کو معلوم ہوگا کہ کانسٹیٹیوشن کی جو 14th امینڈمنٹ ہے اس کے تحت یہ رائٹ دیا گیا تھا برتھ رائٹ سٹیزن شپ کا, اور اس کا ایک کانٹیکس ہے. اس میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو اس وقت مجھے اب ایگزیکٹ کیس کا نام یاد نہیں آ رہا, سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیجن تھا جس میں انہوں نے سلیو بچوں کو مکمل حق دینے سے انکار کیا تھا, بلکہ انہیں کنسیڈر کیا تھا ایون جو سٹیزن ہے ان کے مقابلے میں انہیں کمتر تصور کیا گیا تھا. یہ جو کمتری کا تصور تھا سلیو چلڈرن کے بارے میں, اس کو سامنے رکھتے ہوئے کانگریس نے پھر یہ ایک امینڈمنٹ پیش کی تھی, 14th امینڈمنٹ, جس میں یہ رائٹ دیا گیا تھا. دوسرا جو پولیٹیکل اینگل ہے اس کے بارے میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے انتہا اعتراضات آ رہے ہیں. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کریٹیسزم اس بنیاد پہ ہے کہ اب جو مڈ ٹرم الیکشن جو ہے بالکل فیو ڈیز رہ گئے ہیں اس میں, اور اس کو سامنے رہتے ہوئے یہ پالیسی جو ہے وہ یہ سامنے لے کے آئے ہیں. اور یہ امیگریشن کی پالیسی نہیں ہے, یہ ایک فلاڈ پولیٹیکل ڈراما ہے جس کی وجہ سے یہ ٹینشن ہمیں نظر آ رہی ہے.
لیکن آپ سے پوچھنا چاہوں گی سلیم رضوی صاحب, ایک اور بات بھی کی جا رہی ہے کہ جب لوگ یہاں پر بچے کی پیدائش کے لیے آتے ہیں اور پھر اپنے ملکوں کو چلے جاتے ہیں تو ایک دم سے جب وہ واپس آتے ہیں تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کن حالات میں پلے بڑے ہیں, کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ کیا اقدار ہیں ان کی, تو ایک دم سے کیا وہ اس ملک کے ساتھ مطابقت رکھ سکتے ہیں, یہاں کے ماحول کے مطابق سیکیورٹی کے ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں, یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہیں. اور ایک دم سے ملک معیشت پر بھی بوجھ پڑتا ہے جب آپ انکاؤنٹڈ لوگ جو ہیں وہ دوسرے ملکوں میں آپ کی آباد موجود ہوتے ہیں شہری, اور ایک دم سے وہ تعلیم کے لیے یا پھر کاروبار کے لیے یا پھر نوکریوں کے لیے یہاں آ جاتے ہیں, تو اس سے معیشت پر بھی بوجھ پڑتا ہے. تو ایک بات یہ بھی کی جا رہی ہے.
دیکھیں معیشت, سب سے پہلے جو آپ کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کا آخری سوال کا آخری حصہ لے لیتے ہیں کہ جو معیشت ہے اس میں کوئی بھی بوجھ نہیں ہے, کیونکہ جو بچے یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں ان کی ویلیوز اس قوم کی ویلیوز بن جاتی ہیں, اور یہاں کی جو ویلیوز ہیں وہ کوئی انوکھی ویلیوز نہیں ہے. اگر آپ اکراس دا بورڈ ہیومینٹی کے حوالے سے سوچیں تو سبھی کی ویلیوز یہی ہیں کہ انسانیت کے لیے کام کیجئے, محنت کیجئے, اس ملک کے لیے کام کیجئے, اس کی معیشت کو بہتر بنائیں, یہاں پہ سول رائٹس ہونے چاہیے, ہیومن رائٹس ہونے چاہیے, ٹالرنس ہونے چاہیے, دوسروں کو برداشت کیجئے اور سب کے ساتھ مل کے رہیے. یہی اس کنٹری کی خوبصورتی ہے, اور اسی کی وجہ سے یہ ملک جو ہے آج وہ ملک ہے جس کی آپ یہ کہہ سکتے کہ جس کی زمین کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. اب اسی کانٹیکسٹ میں جو معیشت کا معاملہ ہے جسے میں نے بتایا کہ اس میں کوئی بھی ایسا ڈیٹا موجود نہیں ہے, اس میں کہا جاتا ہے کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں یقیناً ہاسپٹل پہ بوجھ ان کا پڑتا ہے, لیکن اس کے بعد جس وقت یہ بچے بڑھ جاتے ہیں, جس وقت ان کی ایجوکیشن ہو جاتی ہے, پھر جس وقت یہ بچے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس قوم کی معیشت کے لیے, تو جو بھی ان پہ خرچ ہوتا ہے, چاہے وہ انڈاکومنٹڈ لوگوں کا بچہ ہے یا امریکن سٹیزن کا بچہ ہے, ایک ہی
جی. بہت شکریہ سلیم رضوی صاحب اور جی مسعود عبدالی صاحب, ہم آپ سے بھی معذرت چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کم وقت رہ گیا اور ایک ہمیں اور موضوع پر بات کرنی ہے. بے حد شکریہ آپ لوگوں کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا.
چل
جی بہت شکریہ. اور آخر میں ہم بات کریں گے پٹس برگ میں یہودی عبادت گاہ پر ہونے والے حملے کے بارے میں. جو پٹس برگ کے اسلامک سینٹر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر وسیع اللہ محمد ہے, ان سے ہم نے بات کی ہے, سنتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا تھا.
And reacted to stand with our Jewish brothers and sisters. It was difficult. The Quran's surah,
جی ہاں, جب ہم نے ان سے پوچھا کہ مسلم آبادی کا رد عمل کیسا تھا تو ان کا کہنا تھا کہ مسلم آبادی جو ہے وہ فوری طور پر اس واقعے کے بعد مدد کے لیے آئی ہے, کیونکہ قرآن کے مطابق بھی برائی کا مقابلہ اچھائی سے کیا جانا چاہیے اور یہاں کی آبادی اس بات پر عمل کرتی ہے, اور ہم نے بہت پیسے بھی اکٹھے کیے ہیں اور ہم نے تقریباً $3,00,000 اکٹھے کر کے اپنی یہودی جو مسلم کمیونٹی ہے اس نے یہودی آبادی کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ چندہ ان کو دیا ہے, اور وہ مشکل وقت میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جب ہم نے ان سے پوچھا کہ باقی کمیونٹیز کا کیا رد عمل تھا تو ان کا کہنا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ان سب کا رد عمل بھی بالکل ہماری طرح تھا. جب بھی سٹیج پہ کھڑا ہوا تو ہر آبادی سے تعلق رکھنے والے, چاہے وہ عیسائی تھے, یہودی تھے, ہندو تھے, بہائی تھے, سب لوگ میرے آس پاس کھڑے تھے اور ہمارے شانہ بشانہ مل کر وہ سب کام کر رہے ہیں. اور ایسا جب بھی ہوتا ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا یہ صرف یہودی آبادی کے ساتھ ہو سکتا ہے, نہیں, یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور جب ہم نے ان سے پوچھا کہ اس سے انٹر فیتھ ہارمنی میں کتنی بہتری آئے گی تو ان کا کہنا تھا
I think so. You know, unfortunately, it took a tragedy to help build some of this unity, but we already had relationships, but now we realize that if you are not connected, if you don't have these relationships,
جی وہ کہہ رہے تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتری آئی ہے, لیکن المیہ یہ ہے کہ جب بھی ایسی ٹریجڈیز ہوتی ہیں تو یہ ہمیں ایک ساتھ لانے کا سبب بنتی ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب ہم نے محسوس کیا ہے کہ اگر ہم ایک ساتھ نہیں ہوں گے اور تقسیم ہو جائیں گے تو نقصان ہمارا ہی ہوگا, اور جو مضبوط قوتیں ہیں وہ ہم پر قابو پا سکتی ہیں, تو لہٰذا ہمیں ہر طرح کے معاملے میں ایک ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر انٹر فیتھ ہارمنی جو ہے وہ پائی جاتی ہے, اور لوگ کسی بھی مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جب ہم پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو یہاں کی یہودی آبادی, عیسائی آبادی اور کسی بھی اور آبادی سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جی آخر میں جب ہم نے ان سے پوچھا کہ منگل کے روز صدر ٹرمپ کی وہاں آمد پٹسبرگ آمد پر لوگوں کا کچھ تنقید بھی کی گئی ان پر, تم نے کہا کہ ہاں میں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ 11 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور ایسے میں جب سیکیورٹی اہلکار ان کی آخری رسومات کی ادائیگی اور تمام دیگر معاملات میں مصروف تھے تو وہ ان کا آنا اپسیٹ کر گیا, کیونکہ میئر وہاں کے میئر کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہمارے پولیس آفیسرز ان کی سیکیورٹی کے لیے تیار نہیں ہیں اور یہ اتنا رسپیکٹ فل عمل نہیں لگا ان کو. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہم اپنے تمام مہمانوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. اس شو کے پروڈیوسر تیسفر امام, سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. بہت ساری ہولناک خبریں سیرائے تھر سے سامنے آئی ہیں کہ افلاس اور فاقہ کشی کے ستائے ہوئے درجنوں مردوں, عورتوں اور بچوں نے خودکشی کر لی. سینیٹر کرشنا کماری کوہلی اسی ریگستان کی بیٹی ہیں اور غربت اور بیکار کے جبر سے بخوبی واقف ہیں. شہناز عزیز نے ان سے اور دیگر ماہرین سے بات کی ہے کہ اس المیے کی وجوہات اور سدباب کیا ہیں. کرشنا کوہلی نے اس کی تردید کی کہ یہ واقعات صرف اقلیتی ہندو برادری تک محدود ہیں. آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ.
نہیں, مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح کا کوئی ہے کہ بھائی کوئی ہمیں کوئی تنگ کر رہا ہے یا ہمیں کوئی پریشانی ہے جس کی وجہ سے, یہ بالکل بھی نہیں ہے. غربت کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے, پھر اس میں اور بھی مسائل آ جاتے ہیں کہ کم عمری میں شادی ہوتی ہے اس وجہ سے ہوتا ہے یا پھر بیماریوں کی وجہ سے ہوتا ہے.
ڈاکٹر اشوک بختانی تھر کے مسائل پر ایک عرصے سے کام کرتے رہے ہیں, سماجی کارکن ہیں. آپ اگر مجھے بتائیں کہ جو واقعات حالیہ دنوں میں پیش آئے کیا مسائل ہیں ان کے؟
کی آبادی تقریباً 17 لاکھ ہے اور 60% جو تھرپارکر کی آبادی ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے. 30 سال کا یہ تجربہ یہ کہتا ہے کہ غربت اور بھوک, بے روزگاری, بنیادی سہولیات کا فقدان, بد انتظامی, کنسرن ڈپارٹمنٹس کا ڈلیور نہیں کرنا, قرضہ جات میں غریب لوگوں کا ڈوب جانا, زمیندار, منی لینڈرز اور گارنٹرز کو فائدہ ہونا, یہ ایک نئی چیز, نیا ڈائنامک سامنے آیا ہے کہ جو گارنٹرز ہیں وہ وہی ٹریڈیشنل منی لینڈرز ہیں, زمیندار ہیں, ان کو پیسہ مل جاتا ہے لیکن جو غریب ہے جو قرض لیتا ہے وہ اس میں اور زیادہ ڈوب جاتا ہے. سب سے زیادہ جو ہمارا سب سے ولنریبل جو طبقہ ہے ہماری پاپولیشن کا وہ غریب خواتین ہیں.
میرا خیال ہے فوری طور پر اس میں ایک چیز تو آپ کو ضرور کرنی چاہیے کہ یہ جو قرضوں کا مسئلہ ہے,
سینٹرل گورنمنٹ نے ایکشن لیا ہے اور نوٹیفکیشن نکالا ہے سب, تو ہم دیکھو جو بھی این جی اوز ہے یا جو بھی بینکس ہے جو اس طرح کے فنڈنگ وغیرہ دے رہے, قرضہ دے رہے ہیں اور اس کا وہ ریٹرن جو مانگ رہے ہیں ان کو روک دیا گیا ہے. میں نے خود جا کے بلال صاحب سے بات کی تھی کہ یہ خودکشی کا ایک مین وجہ یہ ہے تو اس کو روکا جائے, تو انہوں نے پھر بھی یہ بینکوں کو روکا ہے.
ہمارے ساتھ ڈاکٹر میری حسن بھی شامل ہے, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے. گو کہ یہ سلسلہ گزشتہ 5 برس سے جاری ہے مگر اچانک بڑا تشویشناک اضافہ ہوا ہے, خاص طور پہ خشک سالی کا جو مسئلہ ہے وہ بنیادی وجہ ہو سکتا ہے.
جہاں تک خشک سالی کا تعلق ہے نا, جو کچھ کرنا چاہیے حکومت کو وہ نہیں کر رہے. ہم نے کئی دفعہ کہا بھی ہے کہ حکومت کو سنجیدگی کے ساتھ وہ قحط کی جو صورت حال ہے اس کو دور کرنے کے لیے پانی خاص طور پہ اور خوراک کا بندوبست کرنا چاہیے. زیادہ تر اس کا شکار بچے ہو رہے ہیں جو بہت تشویشناک ہے.
کرشنا, آپ مجھے بتائیے کہ وہ کون سے اقدامات ہیں جو آپ کے خیال میں خصوصی طور پہ خشک سالی کو دور کرنے کے لیے, اور اگر خشک سالی کی وجہ سے لوگوں کے مال مویشی مر رہے ہیں؟
وہ تو مین مسئلہ تو ان کا پانی کا ہے, تو وہ بھی ہم لوگ ابھی ٹینکر کے ذریعے ہم لوگ مختلف گاؤں میں پہنچا رہے ہیں پانی. دیوالی کے لیے اس میں پیکیج وغیرہ دے رہے ہیں, اور ہیلتھ کے حوالے سے وہ ڈاکٹر کا بڑا مسئلہ تھا, گورنمنٹ کی طرف سے وہاں لیڈی ڈاکٹر کو ایمرجنسی میں وہاں بھیج رہے ہیں. اس طرح جلدی کچھ ہو نہیں سکتا, تو ہم ٹیمپری یہ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں کہ ان کو آٹا وغیرہ اور یہ پیکیج وغیرہ خود کا اور یہ چیزیں دے رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ صرف سندھ گورنمنٹ اکیلی کر رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے جو ہمیں بالکل سپورٹ نہیں کر رہی ہے. اتنی پاپولیشن ہے کتنی زیادہ اور اس میں کام کرنا تھوڑا مشکل ہے.
دیکھیے بات یہ ہے, اس میں کوشش کرنی چاہیے ان کو, اگر پانی کی کمی ہے تو کوشش کریں پانی پہنچائیں, اگر خوراک کی کمی ہے. یہ جو دواؤں کا کہہ رہی تھی, علاج نمبر 2 ہے, نمبر 1 ان کے لیے خوراک کی فراہمی ہے. ان کو چاہیے کہ جو فلنتھروپسٹ کہتے ہیں اپنے آپ کو, سمجھتے ہیں, اور پاکستان کی اللہ کے فضل سے دنیا میں ان ملکوں میں شامل ہے جہاں لوگ خیرات میں بہت دلچسپی لیتے ہیں اور بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. تو اگر یہ صحیح رابطہ کریں اور اس کو صحیح پبلسائز کریں اس پرابلم کو, تو بہت لوگ تیار ہو جائیں گے مدد کرنے کے لیے. انہوں نے اس کو پبلسائز نہیں کیا ہوا وہاں کے مسئلے کو, غالباً اس لیے کہ اس کا سیاسی نقصان ہو سکتا ہے. اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ کو بھی انوالو کرنا چاہیے. یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے, صرف صوبائی مسئلہ نہیں ہے.
میں اس سارے مسائل کو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جیسے میڈیکل فیلڈ میں جو علاج ہوتا ہے, ایک سمپٹومیٹک ہوتا ہے, ایک ڈائگنوسٹک ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا ہوا ہے اب تک, یہ سب سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے.
شہناز عزیز, اردو وائس آف امریکہ.